رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفحه سیدی را که موبایل فون اپنے بند کرنے ساتھی. اللہ اکبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. دعا کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، تھوڑی دیر ساتھ ہی بیٹھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم رحمتک استغیث، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمین برحمتک یا رحم الرحیم۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھ جائیں، انشاءاللہ درس قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، والذين صبروا على ربهم يتوكلون، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، صدق الله العظيم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 14واں پارہ ہے۔ سورہ النحل اور سورہ نحل کا یہ 6ٹا رکوع ہے۔ آج کے درس میں، آج کے رکوع میں 3 اہم مضامین کا ذکر ہے۔ جو سب سے پہلا مضمون ہے، اس میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا، اور اس ہجرت کرنے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر آگے ہجرت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور وہ ہجرت جو دنیا کے لیے کی جاتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اور ہجرت کی کئی قسمیں ہیں تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا جو مضمون ہے، وہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے بھیجے، سارے کے سارے انسان اور بشر میں سے تھے، اور دوسرا یہ کہ انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صرف مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کوئی عورت نبیہ نہیں بنی، اس کا دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اسلام کے خلاف، انبیاء کے لائے ہوئے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی تدبیر بناتے ہیں، انہیں اللہ کے خوف سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرنا چاہیے، اور کہیں ایسے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ زمین پھٹ جائے اور اللہ زمین میں ان لوگوں کو دھنسا دے، جو ہر وقت اسی انتظار میں رہتے ہیں، یا ان کی کوشش، ان کی تگ و دو، ان کی سعی یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا راستہ روکا جائے، اسلام کا راستہ روکا جائے، یا دینی طبقے کو نقصان پہنچایا جائے تو ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو یہ تین مضامین ہیں جن کا ذکر آج کے رکوع میں ہے۔ جو پہلا مضمون ہے ہجرت کے بارے میں، اس کا شان نزول لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ مہاجر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے ہجرت کی، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی، اور پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ ہی کی طرف تھی، اور اس کے بعد جو ہجرت تھی جو مشہور ہے، جو مکہ چھوڑ کر صحابہ اکرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو ان دونوں کی فضیلت، جو حبشہ کی طرف گئے یا جو مدینہ منورہ کی گئے، ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ان میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے مکہ میں چھوڑا، اس لیے کہ مکہ کی سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی اور انہیں آزادی کے ساتھ اللہ کا نام نہیں لیا جانے دیا جاتا تھا، اور عبادت کرنے پر پابندی تھی، تو وہ اللہ کی عبادت کھل کر نہیں کر سکتے تھے، اور ظلم و ستم بھی ڈھایا جاتا تھا، تو اس لیے ان کو مجبوراً اپنا گھر، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنے رشتہ دار، اعزہ اقارب سب کچھ چھوڑ کر، تاکہ وہ اللہ کی عبادت احسن طریقے سے اور آزادی سے کر سکیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے یا حبشہ چلے گئے یا مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کو پہلے سے بہتر زندگی عطا کروں گا، اور انعامات بھی پہلے سے زیادہ ہوں گے، اور آخرت بھی انہی لوگوں کی ہے۔ تو یہ اب ہجرت کہتے کس کو ہیں اور ہجرت کی کتنی قسمیں؟ ہجرت اصل میں کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے، جہاں انسان کی اپنی زمین ہے، اپنا ملک ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں وہ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، تو یہ چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ فمن ہاجر الی اللہ، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو انہیں اللہ مل جاتا ہے، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو انہیں دنیا مل جاتی ہے۔ اور وہاں پر اس کا بھی ذکر ہے کہ جو نکاح کے لیے ہجرت کرتا ہے، بیوی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو فتزوجہ، اس کو بیوی مل جاتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو جس ارادے سے ہجرت کی جاتی ہے اسے وہ ضرور ملتا ہے۔ تو اب اس پر جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اور اس ان آیات کے اندر جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ کن مہاجرین کے لیے؟ تو اس سے مراد تو وہی مہاجر ہیں جنہوں نے مکہ کو چھوڑا اور یا حبشہ چلے گئے یا مدینہ طیبہ چلے گئے۔ لیکن قرآن کریم کا کوئی حکم اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ قیامت تک اگر کسی کے سامنے ایسے حالات آ جائیں کہ وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں رہ کر وہ کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، دین پر نہیں چل سکتا، تو وہ کسی ایسی جگہ پہ زمین کے اندر، کسی ایسی جگہ کی تلاش میں کہ وہاں جا کر میں اللہ کی عبادت کر سکوں اور اسی طرح اللہ کا نام لے سکوں، تو اس نیت سے جو ہجرت کر کے جاتا ہے تو اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو جس کی ذکر اور جس کی فضیلت اس آیت کے اندر ہے۔ لیکن کوئی اور قسمیں بھی ہیں کہ جو ناجائز نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ آپ ہجرت نہیں کر سکتے اور ہجرت کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل لکھی ہے مفسرین نے، ہجرت کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا آپ حج کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، ہجرت تو کرنی پڑتی ہے۔ یا اسی طرح آپ دین کی دعوت کے لیے اپنا ہجرت کرتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، نیتوں پر ہے۔ یا یہ کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ اس لیے وہاں سے ہجرت کرتے ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا آپ کے لیے راس نہیں آتی، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو میری صحت وہاں اچھی ہوگی، تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے
کہ اللہ نے ولی جسد کا علیہ کا حق ان میرے جسم کا میرے اوپر اللہ نے حق رکھا ہے اور اس جسم کی حفاظت میرے اوپر ضروری ہے اور میں جہاں رہ رہا ہوں یہاں کی آب و ہوا میرے لیے صحیح نہیں ہے یا کوئی بیماری ہے تو کسی ٹھنڈی جگہ چلا جاؤں یا کسی ٹھنڈے علاقے میں ہوں تو گرم علاقے میں چلا جاؤں تو اس نیت سے کہ مجھے صحت مل جائے اگر وہ ہجرت کرتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے کیونکہ جسم کی حفاظت بھی اللہ نے رکھی ہے اور یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی بدلاؤ ضرور آتا ہے جب اس نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اسے صحت دے دیتا ہے بدلاؤ ضرور آتا ہے یا یہ کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے یہ ہجرت بھی جائز ہے کہ کوئی آدمی اچھے طریقے سے اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا معیشت کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو وہاں مالی اعتبار سے میں خوشحال ہو جاؤں گا تو اپنے اہل و عیال کے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکتا ہوں تو وہ مال حاصل کرنے کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے لیکن انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اللہ نے یہ میری ذمہ داری میں رکھے ہیں تو میں اچھا کماؤں گا اچھا کھلاؤں گا اور ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی بھی خدمت ہو جائے گی تو یہ سوچ کر اگر وہ اپنا ملک چھوڑتا ہے کسی اور ملک چلا جاتا ہے ہجرت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ناجائز ہے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ہیں صرف مال کمانے کے لیے آئے ہیں لہٰذا یہ حرام کام ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہر ایک کی اپنی نیتوں پر ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے آتا ہے ہاں وہ ہجرت جائز نہیں ہے کہ آدمی گناہ کے ارادے سے جائے کہ فلاں ملک میں جا کر میں یہ عیاشی کروں گا یہ گناہ کروں گا یہ کروں گا اس نیت سے اگر وہ ہجرت کرے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا پھر اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے لیکن باقی جتنے بھی تھے اور اسی طرح ہجرت اور سفر کرنا جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سوائے تین مسجدوں کے مقامات متبرکہ جو متبرک مقامات ہیں ان کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں ہجرت کر سکتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں کہ سوائے تین مسجدوں کے دنیا میں آپ کسی اور جگہ سفر نہیں کر سکتے کسی مقام متبرکہ کی نیت سے کہ یہاں جاؤں گا تو مجھے اجر و ثواب ملے گا تو سوائے تین مسجدوں کے ایک مسجد ہے مسجد حرام دوسری ہے مسجد نبوی اور تیسری ہے مسجد اقصی مسجد اقصی تو ان تین مسجدوں کے علاوہ آپ کہیں سفر نہیں کر سکتے سفر جائز نہیں ہے لیکن یہ صرف ابن عربی کا قول ہے مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ ان تین مسجدوں کی طرف تو آپ سفر کر ہی سکتے ہیں آپ سفر کر سکتے ہیں لیکن ان سے ہٹ کر بھی اگر کوئی مقام متبرکہ ہے آپ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ اس سفر کو فرض نہیں سمجھتے ضروری نہیں سمجھتے لیکن ویسے جاتے ہیں آپ کسی مقام متبرکہ کو دیکھنے کے لیے تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز نہیں ہے تو ان کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں اور وہ بھی ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اسلاف سے ثابت ہے کہ انہوں نے مختلف مقامات کو دیکھنے کے لیے مختلف مقامات کے سفر کیے یہ بھی جائز ہے یہ اور اسی طرح بعض یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں جب آپ مدینہ کا سفر کرتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی کے لیے میں سفر کر رہا ہوں اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ روضے کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہوں تو گناہگار ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ عقیدہ بھی غلط ہے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من زارت قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو اگر کسی نے روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کر لیا تو یہ بھی جائز ہے جمہور علماء کا میں کہتا ہوں بعض کہتے ہیں جائز نہیں جیسے میں نے ابن عربی کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے سوائے مسجد نبوی کی نیت سے باقی آپ سفر نہیں کر سکتے لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ ثابت ہے اور ثابت روایات سے ثابت ہے آپ سفر کر سکتے ہیں روزہ رسول کی نیت سے بھی آپ سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن آپ محبت میں اگر سفر کریں تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے روزے پر آ گیا میری قبر کی زیارت کر لی میرے روزے کی زیارت کر لی تو قیامت کے دن میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی تو یہ مختلف جو ہجرتیں ہیں یہ ساری ہجرتوں میں ہیں اپنے ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ سارے جائز ہیں ہاں ان میں سوائے وہ کہ اگر کوئی گناہ کی نیت ہو کہ فلاں ملک جاؤں گا وہاں عیاشی کروں گا وہاں کھلے عام عیاشیاں ہیں یہ ہیں, اس نیت سے اگر سفر کرے تو وہ سارا سفر اس کا حرام ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں میں نے کی ہیں کہ اپنی صحت یا اپنے علاج کے لیے یا اپنی معیشت اچھی کرنے کے لیے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے, تو جو بھی اپنے ملک کو چھوڑتا ہے اور جس نیت سے وہ چھوڑتا ہے اللہ وہ اس کو دے دیتا ہے. یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے اور آیات سے بھی یہی ثابت ہے کہ پہلے سے بہتر اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے. دین کے لیے جاتا ہے تو اس میں بھی پہلے سے بہتر اضافہ ہوتا ہے, اور اسی لیے دنیا کے لیے جاتا ہے اور نیت اچھی ہوتی ہے تو پہلے سے اللہ مال زیادہ دے دیتا ہے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ قرآن میں ہے کل سیرو فی الارض, زمین میں گھومو پھرو, ساری زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے, جہاں جس حصے میں تمہارے لیے بہتر ہے صحت کے اعتبار سے, معیشت کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے جو تمہارے لیے بہتر ہے وہاں ٹھہرو گے تو اللہ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ کسی پر مشکل نہیں لاتا, اللہ آسانیاں لاتا ہے. ہم خود ہیں تلاش کر 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 کے بعض اقوال جمع کر کے اپنے لیے مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں, یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے, اور خود حرام کے اندر پھر یہ سوچ کر فیصلے کر کے بھی اور خود حرام کے اندر مبتلا بھی ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے, اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہیں اس میں مشکلیں نہیں ڈالنا چاہیے. تو سوائے گناہ کے سفر کے آپ اور سارے سفر کر سکتے ہیں, اور اس میں نیت اگر کر لیں تو اس میں اجر و ثواب بھی ہے ہر سفر میں اگر آپ نیت آپ کی خالص ہو. اور جو دوسرا مضمون ہے وہ واضح ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے مردوں میں آئے, جتنی بھی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, بہت سی عورتیں گزری ہیں نبوت کا دعویٰ کیا, وہ سب کی سب جھوٹی ہیں. نبی صرف مردوں میں آئے, اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد بھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا آپ کی موجودگی میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ سارے کے سارے جھوٹے, کذاب, لعین, مردود. وہ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ پیغمبر نہیں ہو سکتے. پیغمبر کا انتخاب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور حضور پر آ کر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو بھی دعویٰ کرے گا یا جو بھی یہ کہے گا میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا اور کذاب ہوگا. اور جو تیسرا مضمون ہے کہ کوئی ایسی تدبیر بنائے, کوئی ایسی تدبیر کہ دین کا راستہ روکا جائے یا اسلام کا راستہ روکا جائے یا کسی کو نقصان پہنچایا جائے, تو آخری آیات میں وہ مضمون تھوڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. وہاں ترجمہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسے لوگوں کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ان کو زمین میں نہ دھنسا دے, کہیں اوپر سے ان پر عذاب نہ آ جائے, کہیں دائیں بائیں سے ان پر عذاب نہ آ جائے. تو ان کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرنا چاہیے. تو یہ تین مضامین ہیں آج کے درس میں. آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, فی اللہ, اللہ ہی کے لیے, من بعد ما ظلموا, بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا, جس طرح مکہ کے اندر صحابہ پر ظلم ہوا اور پھر انہوں نے ہجرت کی. لنبوے, اور بعض صورتوں میں یہ یاد رکھنا کہ ہجرت فرض ہو جاتی ہے. یہ جو میں نے جو صورتیں بتائیں ان میں فرض نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں فرض ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں آپ سرعام مسجد نہیں جا سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, مسجد نہیں بنا سکتے, یا آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے, آپ پر پابندیاں ہیں جس کو دار الحرب کہا جاتا ہے, تو ایسی جگہ سے پھر ہجرت فرض ہو جاتی ہے. اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا, وہ کر سکتا ہے اور وہ کرتا نہیں ہے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, آدمی کر نہیں سکتا, لیکن وہ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا, تو وہ گناہگار ہوگا اور اس سے اس بارے میں پوچھ ہوگی. والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے, من بعد ما ظلموا, بعد اس کے کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے, لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ پہلے سے اچھا ٹھکانہ دوں گا اس دنیا کے اندر. اور جو صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے, حالانکہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر, حضرت مصعب بن عمیر کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے, جب جا رہے تھے تو ان کے چاچا نے یہ طعنہ دے کر کہ یہ تیرے جسم پر جو لباس ہے یہ بھی ہمارا ہے, اس کو بھی چھوڑ کر چلا جا, تو جسم کا لباس بھی اتار دیا تھا. تو سب کچھ چھوڑ کر, حالانکہ وہ مکہ کے شہزادے تھے اور ان کا نام لے کر لوگ اپنے کپڑے بناتے تھے کہ مصعب بن عمیر کے جیسے کپڑے ہوں تو پھر وہ فیشن چل جاتا تھا, تو وہ اتنے اتنے ناز و نخروں کے ساتھ وہ پلے ہوئے تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت کی تو جسم کے کپڑے بھی اتار دیے، اور جب شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ ان کی قبر ہے، آج بھی احد کے میدان میں ان کی قبر ہے، تو ان کو اتنا کفن بھی نہیں اس وقت ملا کہ اگر ان کے سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، تو سر کو ڈھانپا گیا اور پاؤں پر پھر پتے ڈالے گئے اور اس طرح ان کو دفنایا گیا۔ تو یہ سب کچھ دین کے لیے انہوں نے کیا، اور اسی طرح بہت سے صحابہ جب انہوں نے ہجرت کی لیکن بعد میں اللہ نے انہیں فتوحات عطا کیے اور آدھی دنیا سے زیادہ کہ اللہ نے ان کو حکومت بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اور مدینہ کے اندر اچھا ٹھکانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا، تو انہی کا ذکر ہے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھا ٹھکانہ دوں گا، ولاجر الآخرت اکبر، لیکن اصل آخرت کا اجر ہے وہ تو کئی گنا بڑا ہے اس دنیا کے اجر سے، وہ تو ان کو ملے گا ہی ملے گا، لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوں اپنے اس عمل کو، الذین، وہ لوگ، صبروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کیا اور بھروسہ کیا، یہ نہیں کہ وہاں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، نہ گھر ہے نہ کوئی جان پہچان ہے تو کیسے رہوں گا، تو وہ صبر کیا ان تکلیفوں پر، تو پھر اس کا بدلہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یہ دوسرا مضمون، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، مردوں میں سے ہی آئے جن کی طرف ہم نے وحی کی، فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یہ مکہ والوں کو کہا گیا، اور مکہ والوں نے ایک گروپ بھی بنایا اس آیت کی نزول کے بعد، مدینہ یہود کے پاس بھیجا کہ ان سے یہ سوال کریں کہ واقعی کوئی پیغمبر عورتوں میں سے نہیں آیا، تو وہ ایک وفد بھی گیا تھا یہود سے سوال کرنے کے لیے، بالبینات والزبور، واضح دلائل دے کر، روشن دلائل دے کر، اور صحائف دے کر، وانزلنا الیک الذکر، اور میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی اپنا ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں اس کو لوگوں کے سامنے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کی وہی تشریح مطلوب ہے جو اللہ کے نبی نے کر دی، جو ہم کریں گے اپنی مرضی سے وہ نہیں، وہی تفسیر وہی مطلوب ہے جو اللہ کے نبی نے کر دی، کیونکہ قرآن کو سمجھانے کے لیے اور ان کے مطالب اور مقاصد بتانے کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا۔ تو اسی لیے آپ کو شارح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی تشریح ہیں، اور آپ جو قرآن کی تشریح کرتے ہیں اور جو مطلب آپ نے بیان کر دیا وہی قرآن کا مطلب ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اب اگر یہاں کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں حضور کے اقوال کو، حضور کی سنت کو اور حدیث کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا ہوں، تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اس لیے قرآن تو ہم پر جو آیا حضور ہی کی زبانی آیا، حضور ہی کی زبانی آیا، اور حدیث قرآن، حضور پر جو قرآن نازل ہوا یہ اس کی تشریح ہے، قرآن قال ہے، نبی اس کی حال ہے، اور قرآن متن ہے سارا، اور نبی کی جتنی بھی احادیث ہیں ساری قرآن ہی کی تشریح ہے۔ اس لیے اماں عائشہ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو اماں عائشہ نے جواب دیا، کان خلقہ قرآن، کہ حضور کا اخلاق پورا قرآن ہے، قرآن پڑھ لیں حضور کے اخلاق، تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا تھا وہ قرآن کی تشریح تھی، یا وہی ہوتی تھی یا قرآن کی تشریح ہوتی تھی۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا اور آپ پر کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتری ان کے واسطے، ایسی کتاب جو اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے لیے نازل کی ہے، اس کو آپ کھول کر بیان کر دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید پھر وہ اس میں غور اور فکر کریں، اَفَأَمِنَ الَّذِينَ، کیا مطمئن ہو گئے ہیں وہ لوگ، مکر السیئات، جو مکر کرتے ہیں برا مکر، یعنی جو تدبیریں بناتے ہیں بری تدبیریں، اور وہ تدبیریں کیا ہیں جس طرح مکہ والے بناتے تھے، یا قیامت تک جو دین کو مٹانے کے لیے یا دین کا راستہ روکنے کے لیے کوئی تدبیر بناتا ہے تو ان کا ذکر ہے، اَن يَخْسِفْ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ دھنسا نہ دے اللہ ان کو زمین کے اندر، او یاتیہم العذاب، یا آئے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اس طرف سے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا یہ کہ پکڑ لے اللہ ان کو، فی تقلبہم، یہ چلتے پھرتے ہوں زمین میں، چلتے پھرتے اچانک اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، فما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے اللہ ان کو ڈرانے کے بعد، خوف دلانے کے بعد، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، لیکن تیرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اولم یرو، کیا نہیں دیکھتے، الٰ ما خلق اللہ من شیء، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، یتفیأ ظلالہ، ڈھلتے ہیں اس کے سائے، ہر چیز کا سایہ ہے، درخت ہے، انسان ہے، جو بھی ہر ایک چیز کا سایہ ہے، تو انسان جتنا بھی متکبر ہو کر کیوں نہ چلے، لیکن اس کا سایہ زمین پر ہی چلتا ہے، زمین پر روندا جاتا ہے، تو انسان سائے پر ذرا غور اور فکر کرے، تو اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا سایہ میں نے پیدا کیا، یتفیأ ظلالہ فی الیمین والشمائل، اور ڈھلتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین، دائیں طرف، والشمائل، اور بائیں طرف، اور کس طرح نظر آتے ہیں، سجدا للہ، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، یہ سائے جو زمین پر لگے ہوئے ہیں ہر چیز کے، یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ عاجزی میں ہیں، ان کے ساری میں ہیں، کوئی سایہ تکبر کر کے تو دکھائے، کھڑا ہو کر تو دکھائے، وہ زمین پر ہی پڑا رہتا ہے، تو ہر چیز گویا اللہ کے سامنے عاجز ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے چاہیے کہ سجدہ کرے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یا جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، یہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، من دابت، زمین پر چلنے والے، والملائکہ، اور آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہ کریں، یخافون ربہم، ڈریں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ویفعلون ما یعمرون، اور کریں وہ جن کا اللہ نے حکم کیا ہے، وہ عمل، وہ کام کریں جس کام کے کرنے کا اللہ کا حکم دیا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں۔ آج چونکہ سجدے کی آیت تھی تو اس لیے سادی دعا کے بعد پھر وہ سجدہ کر لیں، یہ واجب ہو جاتا ہے، گھروں میں بھی جو مائی بہنیں سن رہی ہیں، تو آج سجدے کی آیت گزری ہے تو وہ بھی اپنا سجدہ پھر وہ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔